أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز آل ایمان، آج ستمبر 1973 کی 19 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانبیاء کی آیت 39 سے ہو رہا ہے، 2:1:39. سابقہ درس سابقہ اتوار کو قائد اعظم علیہ الرحمہ کی برسی کے سلسلے میں خصوصی درس یا خطاب تھا، تو اس لیے تسلسل جو ہے وہ اس سے پہلے درس سے قائم رہے گا. بات یہاں تک آئی تھی یا یہ چلی آ رہی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین پیش کر رہے تھے اور اس کی مخالفت سب سے قریب یہ قریش تھے، اور عرب میں یہی ایک قبیلہ تھا کہ جو ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا. قبائل تو بہت سے تھے لیکن مکے کی مرکزیت جو تھی اس سے یہی حال تھا، تو ان کی طرف سے اس دین کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے. اب تو کیونکہ ہمارے سامنے دین ہے نہیں اور اسلام لا حیثیت دین کے تو دنیا میں اس وقت کہیں بھی نہیں، یہ مذہب بن چکا ہے، اس لیے ہمارے ہاں جو ٹکراؤ بھی ہوتا ہے یا ہوتا تھا اس سے پہلے بڑے شبد و مت سے وہ مذاہب میں ہوتا تھا اور اس کے لیے مناظرے ہوا کرتے تھے، اور ان مناظروں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا مذہب دوسرے مذاہب کے مقابلے میں بڑا افضل ہے، اور اسی کو فتح مندی اور کامرانی تصور کیا جاتا تھا. حالانکہ اسلام تو مذہب ہے نہیں، تو جو یہ ہے ہی نہیں اس کو افضل ثابت کرنا حاصل کیا تھا اس سے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اب تو خیر میں نے کہا ہے نا کہ وہ دور ختم ہو گیا ہے مناظروں کا، اگر نہ پوچھے نہیں. ہمارے ابتدائی دور کے اندر ہم خود اس کے اندر شریک ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے مار کے مرح کرتے تھے، لیکن ان مار کا ہرائیوں سے ہوتا کیا تھا؟ ایک جھوٹا سا اطمینان اپنے آپ کو دلا لیا جاتا تھا کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام بہت افضل ہے باقی مذاہب کے مقابلے میں. قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ الگ دینوں کو نہیں، مذہب کا تو لفظ قرآن میں کہیں نہیں ہے. وہ کہتا یہ تھا کہ ہم نے یہ بھیجا اس لیے الگ ارسلہ رسول اللہ جو بھجا ہوا دین الحقے تو جھوٹے رہو الگ دینوں کو نہیں، دین دے کر بھیجا تاکہ یہ جتنے بھی باقی دنیا کے دین ہیں دنیا کے ان سے غالب آ کے رہے، اور دین کے مانے ہوتے ہیں دوبارہ معاملے تک رابطہ روایت. یہ تو زندگی کے ایک نظام کا نام ہے، اور وہ نظام ایک اپنے آزاد مملکت کے اندر ہی قائم ہو سکتا ہے. یہ تھا مقصد جس کے لیے پہلے یہ مکے کے 13 برس تیاری میں گزرے، پھر مدینے میں آ کر اس دین نے اپنی صحیح نظام کی شکل اختیار کرنا شروع کی. ظاہر ہے کہ اگر معاملہ مذہب کا کی ہوتا تو اس کی مخالفت کیوں ہوتی؟ اسی عرب میں، اسی حجاز میں، انہی مکے مدینوں کی بستیوں میں عیسائی بستے تھے، یہودی بستے تھے، مجوسی بستے تھے، ان سے تو کبھی بھی قریش نے ٹکراؤ نہ کیا، تحرک بھی نہ کیا، مناظرے بھی نہ کیے. یہ بستے تھے، ان سے تو کوئی بھی دشمنی نہیں تھی. اگر یہ بھی اسی قسم کا ایک اور مذہب تھا تو اس کے وہ اس قدر دشمن کیوں ہو گئے؟ اس قدر اس حد تک دشمن کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے متبعین مکے کو چھوڑ کے مدینے پہ رہ جائے, اس زمانے کا 300 میل کا فاصلہ اندازہ لگائیے. اب انہیں کیا ڈر روز تھا, چلے جائے یہاں سے, یہ یہاں سے اٹھ کے مدینہ تک پہنچ ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. بڑی غور طرف چیزیں ہیں یہ. اس کے بعد بھی یہ 7-8 برس مسلسل جنگوں کے اندر گزرے, بڑے جنگ اور چھوٹے چھوٹے وہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان کو گنا دیا جائے تو تاریخ میں آیا ہے کہ 80-82 کے قریب تھی یہ اتنی. اور بڑی بڑی اہم جنگوں کا ذکر تو خود قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے. یہ ان کے خلاف کیوں تھی, یہودی جب بھی بیٹھتے تھے, عیسائی بھی وہاں بیٹھتے تھے, ان کے خلاف تو انہوں نے ایک بھی جنگ نہ کی. سوال مذہب کا نہیں, یہ زندگی کا نظام تھا. اور اس کے قائم ہونے کے بعد جتنے یہ باطل نظام میں حیات غلط نظام تھے, غلط عزم تھے, وہ سارے کے سارے خود بخود ختم ہو جاتے تھے, ختم ہو جاتے تھے. جال حق وضاحت باطل, وہ حق جب آ جاتا ہے تو باطل وہاں رہتا ہی نہیں ہے. یہ تھا ان کا نظام قریش کا, اپنا سرمایہ داری کا نظام, بہت بڑے پیمانے کے اوپر ان کا یہ کاروبار تھا. اور مذہبی پیشوائیت سادہ جیسے مرکز کے متولی, اور اس مرکزیت سے اور اس تربیت سے ان کو اتنا بڑا ایک رواج حاصل تھا کہ عرب کی سرزمین میں جہاں دن دہاڑے ڈاکے پڑتے تھے, قریش کے قافلوں کی طرف کوئی نگہ بھر سے دیکھ نہیں سکتا تھا کہ یہ کعبے کے متولیوں کے قافلے ہیں. اتنا بڑا اعزاز, یہ سارا ختم ہو سکتا تھا اگر اسلام کا نظام کسی ایک خطہ زمین میں بھی اگر متمکن ہو جائے تو اس کے خوشگوار اور انسانیت ساز نتائج کو دیکھ کر, جب قدون فی دین اللہ افواجہ, قرآن نے جو کہا ہے کہ انسانیت جھوٹ کر جھوک اس کی طرف آ جائے گی, تو وہ تو ختم ہو جاتا تھا. یہ تھا ٹکراؤ, یہ تھا تصادم. پہلے وہ انہوں نے کوشش کی کہ مکے کی زندگی میں انہیں سخت تکالیف پہنچا کر, مصیبتوں میں گرفتار کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں, اس طرح یہ باز آ جائے. اگر جب یہ بھی نہ ہوا اور انہوں نے مکے کو بھی چھوڑ دیا تو وہاں ان کو اور خدشہ پیدا ہو گیا کہ وہاں تو اس نظام کے تمکن کے لیے خدا بڑی سازگار ہے, ہجرت کیسے اس کو ہے. وہ اسکیپزم نہیں ہوتی, وہ نری مائگریشن نہیں ہوتی جو ترجمے ہو گئے ہمارے ہاں. وہ تو ایسے ماحول سے جہاں اس نظام کے قیام کے امکانات ذرا بعید ہوں, ایسے ماحول کی طرف جانا ہوتا ہے جہاں اس کے لیے حالات مساعد ہوں. یہ تو جیسا کہا جاتا ہے میدان جنگ میں پیترا بدلنا, یہ پیترا بدلنا ہوتا ہے. جنگ میں تو کئی دفعہ پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. پیچھے ہٹنا شکست خود بھی نہیں ہوتی, ہتھیار چھوڑ دینے نہیں ہوتے, ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہجرت ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے اس نظام کے اندر. تو یہ وہاں سمٹ کے آ گیا اور انہوں نے اس کو بھی پیچھا نہ چھوڑا. 13 برس جنگ نہیں کی تھی کہ انہیں نظر آتا تھا کہ یہ ایک نظری سی ہی ایک بات ہے جو چل رہی ہے. اگر یہ کچھ کہتے بھی ہیں ایسے نظام کے قیام کا تو اس کا اسے تو ہم یہاں ہونے ہی نہیں دیں گے. وہاں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ تو جو ایک خواب تھا وہ ایک محسوس شکل اختیار کر رہا ہے, اور انہیں پتا تھا کہ کسی جگہ بھی اگر یہ نظام قائم ہو گیا تو ہمارا نظام باقی نہیں رہ سکتا. یہ تھی وہ نم عزیزان من جس کی بنا پہ یہ لوگ اتنی مخالفت پر اترے ہوئے تھے کہ وہاں جا کر مدینے میں جا کر مدینے تک پہنچ کر انہوں نے لڑائیاں لڑی. پہلی لڑائی تو ہوئی مدینے سے پاس بدر کے مقام پہ تھی, پھر احد کے مقام پہ. یہ تھی, اور یہ ادھر کی بھی جو لڑائیاں ہیں ان لڑائیوں کے متعلق آپ کو معلوم نہیں وہ یورپ والوں نے اور آپ لوگوں نے بھی کیا کچھ کہا, یہ خطوح البلدان ہی اس کا نام رکھا, یعنی یہ شہروں کا پتہ کرنا ہی تھا. ہمارے ہاں بھی یہی کہا گیا, یہ تو سوال ہی نہ جو العرض کا تھا نہ شہروں کا پتہ کرنا تھا, یہ تو دلوں کو پتہ کرنا تھا اور ایک نظام خداوندی کو قائم کرنا تھا جس نظام میں انہوں نے خود بھی اسی طرح عطایت کرنی تھی اس نظام اور قانون کی جس طرح سے دوسروں نے عطایت کرنی تھی, بلکہ ان پہ تو زیادہ ذمہ داریاں اور پابندیاں عائد ہوتی تھی دوسروں کے مقابلے میں. یہ حکومت رائے کی تھی, یہ تو معصومیت کی اور شدید شکل تھی پہلے کے مقابلے میں. پہلے تو آزادی تھی, قریش کو تو بڑی آزادی حاصل تھی, ان میں سے جو مسلمان ہو جاتا تھا اس پہ تو ہزار قسم کی پابندیاں عائد ہوتی تھی, اور پہلی پابندی تو جو رمضان کی ملازہ فرمائیے نا, جب سوچا کہ اس مہینے میں میں نے اس کے متعلق پوچھنا تھا, کیونکہ ہر سال یہ کہتا ہی چلا آ رہا ہوں, شاید تھوڑا سا وقت باقی ہوا تو چند باتیں اس کے متعلق بھی عرض کروں گا. تو یہ تھی وہ چیز جس کے متعلق حضور بار بار ان سے یہ کہتے تھے کہ تمہارا نظام باطل ہے اور جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا استوار ہوگا, یہ باقی نہیں رہے گا. آج خود اسے تسلیم کر لو اور اپنی روش کو بدل لو تو اس قسم کی خون ریزیوں سے, راز انگیزیوں سے بچ جاؤ گے. اگر یہ نہ ہوا اور تم نے مقابلہ کیا اور میدان تک آ گئے تو اس میں تو پھر بہرحال ہمیں بھی نکلنا پڑے گا. تو کیوں تباہیاں مول لیتے ہو, کیوں بربادیوں کو آواز دے دے کے بلاتے ہو؟ یہ ہے وہ انذار و تنذیر جو نبی کی طرف سے یا رسول کی طرف سے ہوتا تھا. لیکن یہ بات قوت کے نشے میں بدمست دماغوں میں جلدی سے سما نہیں سکتے, ہم مذاق اڑاتے تھے, ہنسی اڑاتے تھے, درجۂ ناچیز اور تعمیر بیابان نگر ہم مٹھی بھر جماعت بے سر و سامان پہلی دفعہ جنگ میں آئے ہیں تو پوری تلواریں بھی پاس نہیں تھی, اور یہ دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ایک نیا نظام قائم کرنا ہے جو اس دنیا کے نظاموں کی بساط کو الٹ دے گا. عرب اور قریش کا ہی نظام نہیں, ایران اور روما کی سلطنتیں ہزاروں سال سے دنیا میں بھاگ بٹائے ہوئے تھی برادر کی سلطنت. یوں سمجھ لیجئے کہ رشین اور امریکن بلاک اس زمانے کے, ان بلاک کو بھی یہ چیلنج بھیج دیا گیا تھا کہ اگر تم اپنے محنت کشوں اور کسانوں کا ظلم کرنے سے باز نہ آئے تو ان کی مزدوریت کا کفارہ تم سے لیا جائے گا, یہ نظام باقی نہیں رہنے دیا جائے گا. اندازہ لگائیے, ساری جمعیت تو 300 کی تھی تو بدرنت میدان میں آئی تھی, اور کیفیت یہ تھی اس لیے کہ ایمان تھا کہ خدا نے کہا ہے لے جو دے رہا ہوں غلط دین کل ہی, اس میں غالب آ کر رہنا ہے. بشرطے کے صحیح روزے رکھے گئے, وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے, ہنسی اڑاتے تھے. صاحب کا درس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ کہتے تھے وہ یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین, وہ کہتے تھے بتاؤ نا وہ کب آئے گی ہماری تباہی, وہ کب آئے گا کہتا, وہ کب آئے گی وہ تباہیاں جن کی طرف تم بار بار ڈراتے رہتے ہو, ہمیں توجہ دلاتے, کب آئیں گی؟ ان سے کہا کہ وہ پاگلو, کوئی وہ عید کا چاند ہے جو تم 29 کو ہی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھنے کھڑے ہو جاؤ کہ صاحب وہ آتا نظر یا نہیں آتا, اور اس کے بعد پھر دوسرے دن جشن منانے ہیں؟ وہ تباہی اور بربادی کی بات ہو رہی ہے, اور اس سے کیا یہ رہے ہو کہ پھر وہ آتا کیوں نہیں ہے, جلدی کیوں نہیں آتا؟ بڑا جشن مسرت ہے تمہارے لیے جس کے لیے تم نے ایڈی کاری پائی ہوئی ہے جن کے لیے متا آدمواد ہے. وہ پوچھتے کہا کہ لاؤ یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا ہم ینصرون, کے پاس میں پتہ چل جائے کہ جس کے لیے یہ اتنی جلدی منا رہے ہیں, وہ جب ٹکراؤ آ گیا और ज्ञान की आग भड़क उठी तो फिर वो सामने से भी आएगी, पीछे से भी आएगी, दूसरे मकान पे है, दाएं से भी आएगी और बाएं से भी आएगी, और उसके शोलों की लपट से कहीं हिफाजत तक की जगह मिल नहीं सकेगी और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। ये है वो जिसके मुतालिक मैं तुमसे कहता हूँ कि उससे डरो, बाज आ जाओ, अब भी वक्त है इसका, ऐसी तबाही ना आने दो अपने ऊपर। और गुम हो के उसके लिए जल्दी मचा रहे हो कि साहब आती क्यों नहीं है, अगर वो आई तो कैफियत ये हो जाएगी। अजीजान मान हमारे यहाँ तो चूंकि अब वो तसव्वुर ही चला गया है इस दीन के गालिब आने का, इस्लाम बैसीयत दीन का अजर बना, जहाँ भी अन्नार आएगी इसका तर्जमा दोजो हो जाएगा और उठा रखा जाएगा क़यामत पर। क़यामत और उसका दोजो और जन्नत हमारा जुज़े ईमान है, हम उसे मानते हैं मरने के बाद की जिंदगी। लेकिन ये जो कुछ भी है ये क़यामत तक उठाने की बात नहीं थी, तो ये इसी जिंदगी के अंदर ये तसादुमात थे, इसी दुनिया के अंदर ये टकराव थे। ये नार का लफ्ज़ तो उनके यहाँ जंग के लिए बोला जाता था। आग भी तो आम कहती है कि वो तोपें आग के गोले बरसा रही थी, जंग की आग भड़क उठी, जंग के शोले भड़क उठे, हर जुबान में ये लफ्ज़ होता है। और उनके यहाँ तो वैसे भी अपनी कौम को उस जमाने में कम्युनिकेशन या मुआफलात के ऐसे इंतजाम तो होते नहीं थे। जान का निशान होता था पहाड़ के ऊपर, प्यासा तो वो आग जला दिया करते थे। इलामत थी इस किस्म की, अन्नार जो थी जान की। इसलिए कुरान करीम में जहाँ ये चीजें आए तो वहाँ देख लेना चाहिए प्यास के स्वभाव से कि वहाँ क्या मफहूम है। बात पहले से आ रही है कि ये कुछ होगा, तबाहियाँ तुम्हारी यहाँ होंगी, बाद आ जाओ। वो कहती है कि कब ये कुछ होगा, और उसके बाद जो कहा जाएगा कि क्यों जल्दी मचाते हो, जब ये आग भड़केगी तो इससे कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तो जाहिर है कि इसमें क़यामत के दौरे की आग का सवाल नहीं है। वो तो कहती है कि बताओ कब आएगी, तुमसे जब कहा जाएगा क़यामत में जाके आएगी तो उन पर इसका क्या असर होगा था देखा जाएगा। वो तो चार दिन के बाद आ गई थी। बल तातीहिम बग्ततन, फक्का भातुहुम फला यस्ततीउना रद्दह वला हुम युंजरून। कहा वो अगर शोले अचानक भड़क उठे, जिस तरह के तुम उसके लिए उनके लिए ईंधन जमा कर रहे हो, और इसके बाद एक भी सलाई दिखाई गई उसको, उस ईंधन को, और वो भड़क उठे, होश हवास गुम हो जाएंगे तुम्हारे, मजबूत रह जाओगे उस वक्त, याद रख, फिर उसे रोक नहीं सकोगे, उसे लौटा नहीं सकोगे, उसे वापस नहीं भेज सकोगे, और उस वक्त फिर तुम्हें मोहलत भी नहीं मिल सकेगी कि ये कह दो कि हाँ साहब अब हमें कुछ और इंतजार करने है। ये मोहलत का वक्फा जो है उसे तुम मजाक उड़ा रहे हो। और जब फिर वो टकराव सामने आ गया तो तुमने हकीकत में आज तक वो टकराव देखे हैं जिनमें मफाद परस्तियों के टकराव मफाद परस्तियों के साथ होते थे। तुमने हक की अलमबरदार जमात के साथ टकराव आज तक देखा ही नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है कि वो अपने खून का आखिरी कतरा तक मैदान जंग में बहा दिया करते हैं, पीठ नहीं मोड़ा करते। ये जंग अपनी नौयत की नई जंग होगी। इसलिए यूं जल्दी न मचाओ, जो मैं कह रहा हूं उस पर जरा गौर करो। मैं तुम्हें ये कुछ हकायक बयान करता हूँ, अकवान साबका की शहादात पेश करता हूँ, रीजन के जरिए से, दलाइल के जरिए से तुम्हें समझाता हूँ कि ये बुनियादें तुम्हारे निजाम की बड़ी ही कमजोर हैं।
ایک زور سے بارش ہو گئی تو چھ چھ منزلہ عمارتیں تمہاری ختم ہو جائیں گی. اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ اس کے بعد تم مذاق اڑاتے ہو. سوالا کا دس پہنچ گیا بے روسن ان مقابلے کا. نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی تمہارے جیسی قومیں موجود تھی جو اسی طرح سے نشہ اقتدار میں بدمست تھی. ان کی طرف بھی خدا کے پیغامبر آئے تھے, انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یاد رکھو جو نظام باطل کی بنیادوں پر استوار ہوتا ہے وہ اپنے بوجھ سے نیچے آگے رہتا ہے, اور وہ بھی تمہاری طرح سے مذاق اڑاتے رہنے کی ملازہ فرمائیے. اور جتنی داستانیں قرآن کریم میں آئی ہیں انبیاء کرام کی, جب انہوں نے پہلی آواز اٹھائی ہے تو ان کے ساتھ بڑی ہی کمزور اور ضعیف و ناتواں سی جماعت ہوتی تھی. وہ کوئی بادشاہت کے مالک یا کوئی اتنی بڑی بڑی فوجیں لے کے نہیں آیا کرتے تھے. انہوں نے تو اسی معاشرے میں مسلسل تذکیر سے, مسلسل تبلیغ سے, حق کو آگے پہنچانے کے بعد دلائل و شواہد سے مطمئن ہو جانے والے کچھ قدور اکٹھے کرنے ہوتے تھے. 13 سال کے اندر کچھ زیادہ سے زیادہ 250-300 کے قریب اکٹھے ہوئے نا, اور اکٹھے کرنے والی وہ ذات کہ جن کی 23 سالہ نبوت نے قیامت تک پھیلنا تھا. ایک ایک سانس صدیوں کے اوپر بھاری ہے حضور کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس 23 سالہ نبوت کے زمانے میں سے قریب 13 سال کے 60% 60% کا زمانہ تو مکے میں گزرا, تو 300 کے قریب سارا محاصل ہے. تو وہ اس لیے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ان کے دائی اور ان کے عزائم ملازہ فرمائیے جائے. کہا یہ کچھ ہوتا رہا من قبل فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون, اور تم خود ان کے ان اجڑے ہوئے کاشانوں سے بستیوں کے کھنڈرات سے تو دن رات گزرتے ہو, اور تمہیں معلوم ہے کہ پھر جن چیزوں کی وہ ہنسی اڑایا کرتی تھی انہوں نے کس طرح آ کر ان کا احاطہ کیا اور ان کے ہاتھوں سے ان کا حشر کیا ہوا. یہ تو تمہاری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں, کوئی افسانے میں بیان نہیں کر رہا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کریم نے صاحب قومی انبیاء کے حالات بیان کیے ہیں جو عرب اور اس کے گرد و نواح کی بستیوں میں تھے, انہیں قوموں کے احوال بیان کیے ہیں جو وہاں شام فلسطین میسوپوٹیمیا یا عرب کے اندر تھے, تو باقی دنیا کے اندر کیا کوئی ضروری نہیں آیا تھا. تو قرآن نے تو یہ بتایا ہے کہ دنیا میں تو کوئی بستی ایسی نہیں جہاں ہمارا رسول نہ آیا ہو, کوئی زمانہ ایسا نہیں جہاں ہمارے رسول نہ آئے ہوں. ان کی داستانیں اس لیے بیان کر رہا تھا, قرآن ہسٹری نہیں لکھ رہا تھا رسالت کی, نبوت کی, یا اقوام سابقہ کی. اس نے تو اپنے انداز کی شہادت کے لیے تاریخی سوال پیش کرنے تھے, انہیں کے وہی پیش کیے جا سکتے تھے نا جن سے وہ لوگ واقف ہوتے. ان سے اگر کہا جاتا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ 10,000 سال پہلے چین کے اندر ہوانگ سینگ سینگ نے کیا کیا تھا, تو وہ پوچھ لے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. انہوں نے کہا یہ تھا, قرآن کہتا ہے کہ تم دن رات ان راستوں پہ چلتے رہتے ہو, تم دیکھتے نہیں ہو ان کے دائیں بائیں جو کھنڈرات پڑے ہیں, اور ان کی داستانیں, ان کے افسانے ان کے گھر گھر میں ان کے بچے بچے کی زبان پہ تھے کہ وہ کیسے دبا ہوئی تھی. انہیں کی طرف توجہ دلائی جا سکتی تھی نا, اسے ملے ان سے نہیں تم بیٹھتے کہ حاصل کیا ہوا تھا. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربہم معرضون. کہا ان سے ذرا یہ پوچھو کہ وہ تو تصادم کی بات آگے آئے گی, جو میں زندگی کے اصول بتاتا ہوں اس سے تو تہذیب و تمدن جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اور برقرار رہتی ہے. یہ جو تمہاری طبی زندگی ہے یہ کس کے قوانین کے سہارے قائم, تم نے یہ انتظام کر رکھے ہیں کہ یہ ہوا ہونی چاہیے فضا میں، دو سانس رک جائیں تو موت آ جاتی ہے. کہا یہ تمہارے بنا ہے، یہ پانی جو اس انداز سے چلا آ رہا ہے یہ تمہارا پیدا کردہ ہے، یہ زمین سے جو تمہاری رضا پیدا ہوتی ہے تم نے تو ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ اس طرح سے یہ زمین اگلتی کری جائے. یہ بتاؤ تو صحیح، یہاں عزیزم آیا ہے باللحال من الرحمان، کیا بات کرتا ہے قرآن کی. آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ رے ہے میم جو ہے رحمت، جہاں سے رحمان و رحیم ہے، اس کے معنی ہے اس طرح پرورش کرنا جیسے رحم مادر میں بچے کی پرورش ہوتی. وہاں نہ کوئی ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نہ کیسے انتظام اس کا کرو، بچے کی پیدائش کے بعد تو اس کا پہلا رونا جو ہے اس میں سارا گھر دڑپ جاتا ہو گیا، فیڈر کسے آ گیا، دودھ پلاؤ چھوٹی کا، اور یہ اس کے بعد جو وہاں پہلے جرم سے لے کے پورا بچہ بننے تک، جب کہ تین چار ماہ کے بعد اس کی حرکت بھی محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اس کے دل کی دھڑکن بھی سنی جا سکتی ہے. یہ سارا سامان نسون ماں جسے وہ سامان حفاظت کہہ رہا ہے، یہ کس طرح پیدا ملتا ہے؟ اس کے لیے لفظ رحمت ہے، اور یہ صرف رحمت نہیں ختم نہیں ہو جاتی، یہ انداز ہی بدلتا ہے نا. وہ کون سی مشینری تم نے نسل کر رہی ہوتی رکھی ہوتی ہے ماں کے سینے کے اندر، کے جو ہی بچہ پیدا ہو اور نہایت عمدہ قسم کا وہ ملک بورڈ جو ہے آپ کو ملک سپلائی کرے. معاف کیے گا ملک بورڈ میں نے کہہ دی، تو جو تین دن بچے کو دے دیے 40 دن علاج کرنا پڑتا ہے. یعنی کیسی بات عجیب قسم کی ہے کہ یہ بتاؤ حفاظت کر رہا ہے. یہاں کیفیت یہ ہے، کہیں پوچھئے یہ ڈاکٹروں سے طبیعت والوں سے کہ انسانی زندگی کے دشمن کتنے یہاں پھیلے ہوئے ہیں. ایک ایک سانس میں کروڑوں بیکٹیریا آپ اس طرح کے اندر دے جاتے ہیں کہ جو آپ کی موت کے لیے ان کا ایک تمہارا ایک سانس کافی ہوتا ہے. یہ جو پانی پیتے ہو کتنا ہی خان پن کے پیو اسے، اس کے اندر کتنا کچھ یہ ہوتا ہے. جسم کے اندر یہ جو آپ کے ہاں ہر آن یہ ایک سلسلہ جاری ہے، میٹابولزم کے ڈائبولزم جسے کہتے ہیں، انسان کی حلاقت کے لیے کچھ وقت ہی کر رکھتا، لیکن ان تمام چیزوں سے کہا گیا ہے حفاظت کون کرتا ہے تمہاری. اور یہاں لفظ رحمان آیا ہے بلا مزد معاوضہ، وہ مشینری جو آپ خود کار جسے کہتے ہیں، خود کار مشینری یہاں ایسی کام کر رہی ہے جو ان تمام حراست آخری عناصر سے تمہاری حفاظت کر رہی ہے. کہا کہ میں اسی قسم کی وہ مشینری، اسی قسم کے رحمت کے اصول تمہاری انسانی زندگی کے لیے پیش کر رہا ہوں. یہ طبی زندگی کا سامان تو اس نے اب خود رحمان نے کر دیا، ایک تمہاری انسانی زندگی بھی ہے. اور انسانی زندگی کا تو جہنم جو ہے، پوچھیے نہ کہ اس کے چولوں کے لپٹ کتنی دور تک جاتی ہے، دنوں سے لپیٹ لیا کرتی ہے. میں تمہیں اس سے بچانے کا، اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہوں، اور وہ بھی رحمان نے ہی کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے متعلق یہ کیوں ہے، الرحمن علم القرآن. جس طرح اس کی بے پایا قسم کے رحمانیت بچے کی لکھ کے نماز کر رہی ہے، انسانی زندگی کے جو بچے ہیں ان کے لیے بھی اسی رحمان نے ایک ساختہ دیا جسے قرآن الرحمن علم. بہت طلب چیز ہے کہ وہاں رحمان ہی کیوں کہا گیا ہے، تمہاری کاریگری تو نہیں تھی. رحم مادر میں بچے کا پال لینا تمہاری کاریگری سے نہیں ہو سکتا. اس قسم کا ضابطہ حیات مل جانا تمہاری کاریگری سے نہیں ہو سکتا. وہ کہا کہ یہ ارحمان, کہا تم تو یہ کہتے ہو ان سے اور ان کی کیفیت یہ ہے, بل ہم ان ذکر رب میں ہم ہو رہے ہوں, یہ نام تک نہیں سننا چاہتے ہوں. اور یہاں رب آیا تھے, رحمانیت تو وہ تھی نا جو آج خود ملنی تھی. انسانی زندگی کے اندر ضابطہ اور رہنمائی تو اس کی طرف سے ملتی ہے, لیکن نظام ربوبیت جو ہے یہ انسان نے خود کام کرنا ہوتا ہے. وسائل ربوبیت تو وہ رحمانیت کی روح سے ملتے ہیں, زمین ابھر بھی چلی جاتی ہے. یہ غذا کے لیے ہی یہ جو زراعت یا کھیتیاں یا اجناس وغیرہ اگتے ہیں یہ بھی کم رحمانیت نہیں ہے, لیکن وہ جو سیلاب زر آ گیا ہوا ہے صحراؤں کے اندر سے, کھجوروں کی گٹھلیوں سے گزارا کرنے والی جو قومیں تھیں, آج دیکھتے ہیں کہ یہ تمام صحراؤں والے ممالک میں سے یہ جو تیل کے چشمے برآمد ہوئے ہیں ان کی دولت کا اندازہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. یہ ان کس کے پیدا کر جاتے ہیں؟ یہ سارے ملے تھے رحمانیت. اس کے بعد جب وہ باہر آئے ہیں تو اس کا چاہیے تھا ربوبیت کا. پہلے رحمان کا لفظ آیا ہے اور آگے ہے ان ذکر ربی. یہ اب اس کا نام تک نہیں سننا چاہتے, ذکر تک نہیں, کہ جس کے قوانین کے تابع ربوبیت یہاں ملنی. تمہارا نظام ربوبیت چھینتا ہے دوسروں. الضعیفہ نا ربوبن ربودن حکمت. کاریگری اور سیاست یہ ہے کہ کمزوروں سے روٹی کیسے چھین لی جائے. ان ذکر ربی ہی موڑے دوں, کہا یہ سارا کچھ جو ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کائنات کا ایک رحمان الرحیم ہے جسے اللہ یا اللہ کہہ کے ہم پکارتے ہیں. وہ تمہاری طبیعی زندگی میں تو بلا مزد و معاوضہ یہ کچھ دیے چلا جاتا ہے. عزیزہ نے مان کہیں یہ جو بنیادی اساس ہے زندگی کی, یہی ہوا, ان کے اوپر کبھی انسان قابو پا لے تو یہ پانی کے ایک ایک بالٹی کے اوپر تو یہ اتنا اتنا کچھ دیا جاتا ہے, ایک سانس کی قیمت نہ ادا کر سکے. کہا بتاؤ تو صحیح, کوئی اور اقتدار ایسے ہیں جو یہ کچھ کر سکیں تمہارے لیے؟ دوسرے مقامات میں بھی ہے کہ کہو یہ ہوا جو ہے یہ سلب ہو جائے اور پانی موجودہ قانون کے خلاف اوپر کی بجائے نیچے جانا شروع ہو جائے تو ایک دن بھی زندہ رہ سکے؟ اور کوئی ایسا ذی اقتدار ہے اس دنیا میں کہ جو یہ تمہارے گرد اتنی بڑی سزا پیدا کر دے جس کے اندر لیتے جاؤ سانس, یعنی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے ہوا کا؟ ایسا عجیب و غریب نظام ہے کہ سانس اندر جائے گا تو اس کی آکسیجن وغیرہ آپ کی زندگی کا باعث بنے گی اور اس کے اندر جو وہ کاربونک ایسڈ گیس ہے وہ علاقے کا وہ باہر آتی ہے. اندر زندگی بخش جتنا حصہ ہوتا ہے وہ جذب ہو جاتا ہے, یہ جو اس کے ساتھ حصہ ہے علاقے کا اپنی باہر آ جاتا ہے. تو باہر آنے کے بعد اگر یہ کروڑوں اربوں انسانوں کا سانس جو ہے وہ اس طرح سے ہی باہر آنا شروع ہو جائے اور کوئی اور انتظام نہ ہو, دو چار دس سال نہیں, دو چار دس صدیوں کے اندر یہ ساری سزا جو ہے ساری زہر آلود جراثیم آلود ہو جائے. کسی بند حال کے اندر وہ دیکھتے ہیں جو حشر ہوا کرتا ہے, وہ جو وہاں دم گھٹ کے مرتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ یہ جو کاربونک والی گیس ہوتی ہے یہ باہر آتی رہتی ہے اور کمرہ بند ہوتا ہے, باہر جاتی نہیں ہے, اس کے جذب کا سامان اندر نہیں ہوتا. تھوڑے سے عرصے کے بعد ساری ہوا زہر آلود ہو جاتی ہے, وہاں مر جاتا ہے انسان. یہ انتظام ملازم فرماؤ کہ یہاں جو باہر جاتی ہے سانس, ان سب سے یہ جتنی نباتات ہے ان کی زندگی جو ہے ان کے اوپر دارومدار ہے. ہمارے لیے وہ ہلاکت آخری, ان کے لیے حیات بس. زہر ابلتے ہیں اور ان کی زندگی کا سامان تو ہم پہنچتا ہے. اسی لیے یہ نباتات جو ہیں, یہ درخت وغیرہ, یہ بڑے ضروری ہیں زندگی کے لیے. جسے کہتے ہیں نا, ان سے ہوا صاف ہوتی ہے, وہ صاف اس طرح سے ہوتی ہے کہ جتنے سانس ہمارا باہر جاتا ہے وہ سارے کا سارا یہ جذب کر دیتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ جسے کہتے ہیں, یہ سب جذب کر دیتے ہیں. اور آگ کے لیے پھر کہیں پھول لگاتے ہیں, پھل لاتے ہیں, آپ کے نگاہ کے لیے فردوس سامانی پیدا کرتے ہیں. زہر آلود آپ کی سانس کا حصہ یہ کچھ کر رہا ہے. کہا یہ انتظام اگر باہر یہ نہ کیا گیا ہو, ہے کوئی ایسی قوت کہ جو تمہارے خود باہر نکالے ہوئے سانس سے ہی تمہاری حفاظت کر دے؟ کس انداز سے سمجھاتا چلا جاتا ہے. بات رحمان اور رب سے شروع ہوئی, یوں ہی دو لفظ ہیں. کہتے ہیں قرآن سمجھا کیسے جائے گا؟ عزیزا نے من میں نے جیسا کہا ہوا ہے, اس کے کسی لفظ سے بھی یوں ہی آگے نہ بڑھ جائیے. یہ جو اس کے بعد کہا کہ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا, کہو ہمارے سوا کوئی اور صاحب اقتدار ایسا ہے کائنات میں کہ جو تمہاری حفاظت کا سامان کر سکے ان تینوں کی؟ ہے کوئی؟ وہ تواہم پرستی کے زمانے کے بتوں کو تو چھوڑ دیجئے, اس دور کے ارباب اقتدار جتنے بڑے بڑے آپ سمجھتے ہیں, ذرا ان سے کہیے تو صحیح کے لیے نظام جو ہے اس کو کسی طرح سے کر سکتے ہیں؟ کہا ہے کوئی؟ لا یستطیع وہ نصر انفسہم, کا تمہاری مدد کرنا, یہ تو اس کے خلاف اپنی مدد نہیں کر سکتے. انہیں بھی زہر آلود ہوا کے اندر سانس لینا پڑ جائے تو ان کی بھی موت ہو جائے. یہ جو ہے نا کہ یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. تو کہا کہتے ہیں صاحب یہ کیا کہا؟ دیکھیے نا, ہم جن کو خدا مانتے ہیں یہی وہ انسانوں کو جو مانتی تھے کہ یہ دیکھیے اپنے کام کاج جو آپ کرتے ہیں. اس نے کہا یہ تھا, یکلو تم جن لے گئے ہلاکت آخری عناصر جو اس کائنات میں کام کر رہے ہیں تمہارے لیے ہلاکت آخری. ابھی ابھی میں نے بتایا ہے نا کہ وہ یہ تو کائنات ایک عبادت ہے, اس میں کسی ایک کے لیے اگر کوئی چیز ہلاکت آخری ہے, بین ہی وہی چیز جو دوسروں کے لیے زندگی بخش ہوتی ہے. یہ تو نظام ہی عجیب ہے رحمانیت کا. وہ تو ہماری علم کی کمی ہوتی ہے کہ جتنی چیزیں ہمارے ہاں ہلاکت آخری ہیں ان کی نفع بخشیوں کے متعلق تحقیق نہیں ابھی ہوئی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے اسی کے لیے. شام کے متعلق ہمیں یہی پتا ہے کہ صاحب یہ ڈستا ہے اور انسان مر جاتا ہے, اور اس پہ پھر فلسفہ چلا کہ جب شر بھی خدا کا کریٹ کیا ہوا ہے, ایون جو ہے شر کریٹ کیا ہوا ہے. کیسے ایسا ہے جیسے دیکھیے نا, وہ فارم ساری شہر ڈرتا ہے مر جاتا ہے. تم نے یہی دیکھا, شاید آپ کو معلوم ہے، میں سنایا کرتا ہوں. میں نے کچھ اور بھی دیکھا. میرے آپریشن کے بعد وقت وہ آ گیا کہ جب خون بہنا بند نہیں ہو رہا اور ڈاکٹروں سمیت یہ فتویٰ لگ گیا کہ اب زندگی کے کچھ سانس ہی باقی رہتا ہے. آواز میں اور گھر والوں کے نزدیک کا پھر معلوم دیکھ لیا. ڈاکٹر وہ تھا جن کو کل بھی تعلق تھا، وہ پاگل ہو گئے. ڈاکٹر کے گھر کی بچیوں نے بھی اس وقت مسلے بچھا دیے. تدبیر بند نہیں پڑتی. آخری چیز جب یہ چیز آئی ہے، اسپیشلسٹ آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک انجیکشن اور دوبارہ زندگی مل گئی. میں نے بعد میں پوچھا کہ ڈاکٹر یہ کیا چیز ہے، یہ ریاض کی ایسی حالت میں کہنے کے سانپ کے زہر کا انجیکشن تھا. جی یہ ہے اس کی رحمانیت، یہ ہے اس کی ربوبیت. ہمیں اتنا ہی معلوم ہے کہ سانپ دستا ہے تو مرتے ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس کے زہر میں اور کیا. لا یستطیعون نصر انفسہم، اپنی مدد بھی نہیں کرتے. وہ بھی ہمارے ہی قانون کے مطابق کچھ کریں گے تو ہوگا. ولا ہم منا یحابون، اور اگر یہ اس کی خلاف ورزی کرتے رہے تو پھر تو ہمارے قانون کی روح سے بھی ان کو زندگی نہیں مل سکے گی. ٹھیک بات ہے، اگر اس کام کے زہر کا تریاس نہ بنایا انہوں نے اور وہ سانپ ہی کی شکل میں باقی رکھا اور اس نے ڈس لیا تو پھر روز موتیں ہوتی رہتی ہیں. پھر کہا ان سے کہو کہ سمجھو سوچو اس چیز، تبھی زندگی کے متعلق مثالیں دی کہ یہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بات تو اگلی ہے کہ تبھی زندگی تمہاری کتنی ہی خوشحال صحت مند کیوں نہ ہو، اگر معاشرہ غلط ہے، باطل ہے، نظام باطل ہے، صحت مند جسموں کے باوجود کتنے بڑے جہنم کے اندر تم رہتے ہو، میں اس جہنم کا علاج بتا رہا ہوں تمہیں. کہا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے، بے نیاز کیوں ہو رہے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے اس قسم کے نصائح ہوتے ہیں، کون سا طبقہ ہوتا ہے جس سے بے نیاز ہوتا ہے، پرواہ نہیں کرتے ہیں. اور جنہوں کی کوشش جانے ہوں گے، جن کے پاس جاگیریں ہوتی ہیں، سرمایا ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، جائیدادیں ہوتی ہیں، چالے چالے دیکھی جائے گی. ہمیں کون ہاتھ ڈال سکتے، ہم سے کون ہاتھ ڈال سکتے، ہم سے کیا تباہی آ سکتی ہے. سب سے زیادہ بڑی مخالفت تو اسی طریقے کی طرف سے ہوتی ہے نا. قرآن میں ہر قوم کی داستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرات انبیاء کرام نے اس قانون کی دعوت دی، مترفین نے سب سے بڑھ کر اس کی مخالفت کی. مترفین تو کہتے ہیں ان سے کہ جو بلا محنت مشقت دوسروں کی محنت کے اوپر ایس کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہر کام میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے مخالفت کی. سب سے پہلی زد اس نظام کی پڑتی ان کے اوپر، جو کہتا یہ ہے کہ لیسا لیل انسان الا ما سعا، محنت کا معاوضہ ملے گا، جو محنت نہیں کرتا اس کو کچھ نہیں مل سکتا، سرمایہ پہ معاوضہ نہیں مل سکتا. اور پھر جب جاگیرداریاں آبا و اجداد سے آتی چلی آ رہی ہیں تو اور پختہ ہو جاتا ہے یہ یقین ان کا کہ ہمیں نہیں کوئی چھیڑ سکتا. تو صدیوں سے گاؤں کے اندر بھی جو سردار تھے، سبزیوں سے چلے آ رہے تھے، سردار ابن سردار ابن سردار کا سرداریاں ان کے یہاں راست میں آ رہی تھی، گارڈ ان کے معبود سے صدیوں سے، اور اس بنا پر وہ اس سارے تکبر اور سرمستی کے نشے میں مدہوش کیے تھے. اب بھی ہمارے یہاں جو یہ سرداریاں جن کے یہاں قائم ہوتی ہیں، جاگیرداریاں جن کے یہاں قائم ہوتی ہیں اور وہ چلی آتی ہیں خاندانوں میں متوارث، ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی. وہ اپنے گاؤں میں دوسرے انسانوں کو کمی نہیں سمجھتے، انسان نہیں سمجھتے، کبھی کوئی سردار کسی کمی کو برابر نچار پا کے نہیں بیٹھنے دے. اور وہ قرآن یہی نظام ہے جو رکھنے کے لیے آیا. گاؤں میں جا کے آپ دیکھیے جن انسان اپنی جیسے انسانوں کو کمی کہہ دیا گیا ہے نا، نائی چوبی اجام کمہار لوہار، وہ آئیں گے تو وہ نیچے تختے پہ بیٹھیں گے، زمین پہ بیٹھیں گے. اٹھتا ہوا سردار صاحب جو ہیں ذمہ دار جاگیردار، وہ زمین پہ بیٹھے، ضرورت نہیں کسی، وہ تو بیٹھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ایک کے بعد، ضرورت نہیں جو ان کے برابر کو بیٹھ دی جائے. کمی کام کرنے والے، یعنی وجہ ذلت کیا ہے؟ کام کرنا. یہ سردار کیا ہے؟ کام نہیں کرتا اور کھاتا. وہ اسی کو تو الٹنے آیا، اس نے کہا لیسا لن انسان الا ما سعا، جو کام نہیں کرتا ہے اس کو کچھ نہیں مل سکتا. اس نے بساط الٹ کے رکھ دی قرآن نے، عزیزا نے مان. یہ جن کو کمی کہا جاتا تھا، القاصد حبیب اللہ حضور نے فرمایا محنت کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا پیارا ہے. کہا یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کان لپیٹ کے کیوں چل دیتے. محنت کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا پیارا ہے. کہا یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کان لپیٹ کے کیوں چل دیتے ہیں، مذاق کیوں اڑا رہے ہیں، استحزاء کیوں کر رہے ہیں. بل متانا ہؤلاء وآباؤہم حتی طال علیہم العمر. ہوا یہ ہے کہ ان کے باپ داداؤں نے کسی طرح سے یہ سین جھپٹ کے یہ کچھ حاصل کر لیا اور پھر وہ صدیوں تک متوارث چلا رہا ہے، اور خاندانی یہ جاگیردار بنے چلے آ رہے ہیں، امیر بنے چلے آ رہے ہیں. اتنا لمبا عرصہ گزر گیا ان کے اوپر کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا مستحکم ہے یہ قلعہ، اور یہ وجہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں سے ہم سے یہ کوئی چین نہیں سکتا. اور اس سے آگے ہے عزیزان ایمان ایک آیت کہ جس کا مفہوم اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آیا، کسی سمجھا ہی نہیں گیا. کہا افلا جراؤنا انا نہ تل اردا نن کو سوہا من اطرافے ہا. دیکھیے گا آیا کہاں، یہی آیا کہ ان کے آباؤ اجداد نے یہ ساری جزیریں اکٹھی کر لی اور مستحکم کر لیے کرے، اور انہوں نے سمجھا کہ ہمیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا. آگے اس کے یہ ہے، میں پہلے لفظی طور پہ بتاتا ہوں کہ کیا یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم زمین کے اطراف کو کس طرح سے کام کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ ترجمہ کیا جاتا ہے ہمارے زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، پہلے تو ان دونوں کے درمیان اس کا کوئی ربط سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بڑے بڑے جاگیردار, یہ بڑے بڑے زمیندار, یہ بڑے بڑے دولت مند, یہ مت بیٹھے ہوئے ہیں کہ صاحب یہ تو صدیوں سے چلی آ رہی, اور اس کے بعد یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ زمین کر رہا ہے ارض جو ہے اس کے کناروں کو ہم کم کرتے چلے جا رہے ہیں. یہی ترجمہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں, یہی تفسیر ہو, تفسیر کی کیا جائے, تو زمین کے کنارے کہیں گھٹتے تو نظر ہی نہیں آ رہا, اور وہاں ہے افلا یرون, کیا یہ دیکھتے نہیں اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح زمین کے کناروں کو ہم کم کرتے چلے جاتے ہیں. وہ کنارا تو ہوتا ہی نہیں گول چیز کا, اور پھر اس کے کناروں کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں. آج بھی یہ چیز جو ہمارے ہاں سائنس کا دور ہے وہ بھی یہ چیز کبھی نہیں بتا رہا کہ زمین کے کناروں کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں. کیا ہوا اب پھر وہی کہیں گے کہ صاحب لیا آدھار بھر میں کسی نے نہ سمجھا صاحب یہ نیا ایسا, وہ بابا کہیں الہام تو ہوا نہیں ہے, یہ تو دعویٰ ہی ہے نہیں کہ خدا کی طرف سے یہ ایک الہام و کشف کے ذریعے سے یہ مطلب تھا جو معنی تھے جو اب ہماری سمجھ میں آیا اور اس نے ہمیں سمجھائے. تو انہی کتابوں کے اندر ان کے لوگوں کے اندر ان کی زبان میں سے اگر پوچھو تو صحیح چلے جا رہے ہو بھیڑوں کی طرح سے ایک کے پیچھے دوسرے. ذرا یہ جو لسان عربی مبین میں قرآن نازل ہوا ہے اس نے کہا ہے پوچھ تو لو اس سے کہ کیا کہتے ہیں. عربی زبان کے اندر درخت کی جمع جو اعتراض ہے یہ بڑے بڑے سرداروں کو کہتے ہیں. کہا بعد کی بات تو بعد میں صحیح, ابھی حال ہی میں یہ نظام تمہارا ذرا سا ہی مشکل کر یہ ہوا ہے, اور یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بڑے بڑے سردار جو تھے ان کی جاگیریں کس طرح سے کم ہونی شروع ہو گئی ہیں. ابھی تو ابتدا ہے. اطراف کے معنی ہی بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے زمیندار, بڑے بڑے لوگ جن کو کہتے ہیں بڑے لوگ عربوں کے ہاں یہ بولتے ہیں, ان کی زبان میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور یہ جو چیز تھی کہ واقعی ان کی ذمہ داریاں سمٹنا شروع ہو گئی تھی ان کی دور کے اندر جہاں بھی یہ نظام قائم ہوا تھا. کسی سی بات تو پہلی یہ ہے کہ بتائی تو زمین کا دینا تو ناجائز قرار دے دیا گیا, اب رہ گئی نا سمٹ کے اتنی جتنی خود کاشت کرے. خود کاشتی کے لیے اس زمانے میں ٹریکٹر اور مشینیں تو تھی نہیں. اچھا جی خود کاشت زمین کہتے ہو نا, ہمارے پاس رہے گی مغالیے چار ٹریکٹر اور ہزار ایکڑ زمین پہ کر لیا خود کاشت, تو وہ تو خود کاشت اس زمانے میں تو اپنے ہی حل سے ہوتی. تو پہلی یہ چیز آئی تھی نا اس نظام میں, اب ذرا آگے چل کے خیبر کے وہ آگے میں, اور اس سے ذرا آگے چل کے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق کی زمینیں آئی تھی تو طے ہو گیا فائنل. 22 سٹیجز ہوتا ہے یہ, بتدریج ہوتا ہے یہ سارا نظام جو بدلا جاتا ہے, اوور نائٹ کبھی نہیں بدلا جاتا, اس میں کلوز ہو جاتا ہے. اور حضرت عمر کے زمانے میں جب, اور پھر حجاز کے اندر تو یہ مزدور زمینیں ہی بڑی تھوڑی تھوڑی ہوتی تھی, کہیں نقلت کام ہوا پانی تھوڑا سا ہوا تو دوسرا سا ٹکڑا زمین کا ہوا. عراق کی زمینیں تھیں ساری کی ساری مزدور زمینیں, وہ جب فتح ہوئی ہیں تو یہ چیز ہوئی کہ وہ ٹھیک ہے سپاہیوں میں بانٹی چاہیے. مہینہ بھر تک اس پہ وہاں مذاکرہ ہوتا رہا صحابہ کے درمیان, اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شہادت سے یہ ثابت کیا, کہنے لگے کہ نہیں زمین ذریعہ رزق ہے, وہ ایک فرد کو ایک طرف رہا, کسی دور کے گروپ کی بھی ملکیت نہیں ہو سکتا, وہ قیامت تک نئے انسانی کی رزق کے لیے وہ ذریعہ ہے, وہ آزاد رہنا چاہیے. مملکت انتظام کرے گی ان زمینوں کا, ملکیت اس میں کسی کی بھی نہیں ہوگی. یہ انہوں نے کہا تھا کہ ملکیت مملکت کی بھی نہیں ہو سکتی, اس کی تحویل میں رہیں گی تاکہ وہ انتظام ایسا کرے کہ ہر ایک کو رزق پہنچتا رہے. تو یہاں تو کنارے سمٹنے شروع ہوئے تھے, حضور کے زمانے میں بھی ان سے کہا کہ یہ جو بنے پھرتے ہیں کہ جب بھی ہم آباؤ اجداد سے اتنے اتنے بڑے ذمہ دار ہیں اور اتنے اتنے بڑے جاگیر، ان سے کہو کہ ابھی تو پیدائش ہے، کسی میں نہیں دیکھ رہے کہ ان کی ان جاگیروں کے کنارے سمر سمر کے کہاں چلے جا رہے ہیں. افلا جراؤنا ان اصل ارد نم کچھ ہمیں نظراتے ہیں اور آگے ہے افا حبل غالبون، ان سے پوچھو کہ انہوں نے کیا کر لیے جن کی سمٹ گئے تھے اور تم کیا کر لو گے. ذرائع رزق کو تمہارے ہاتھوں میں نہیں رہنے دیے جائیں، اسی کی بنا پہ جو تم دوسروں کو اپنا محتاج اور محکوم بناتے، مغلوب اور مفتوح بناتے، کمی بناتے ہو، یہ تو نہیں جانے دیے. پروسیس شروع ہو گیا. کیا بات ہے قرآن کی، پروسیس شروع ہو گیا ہے، اس نظام کا آغاز ہو گیا ہے. ابھی سے تم دیکھو کہتے ہیں یہ ایک قانون جو تھا کہ بٹائی تو نہیں دی جا سکتی، اس کے نارے کو سمر کے پوچھو نا کتنے کتنے رہ گئے. اور وہ بھی اتنی تحدی سے، قرآن کریم میں حرام ربا کہا ہے، ربا حرام، ربا کے مطابق یہ کہا ہے نا کہ اگر یہ اس روش سے باز نہیں آتے تو ان سے کہو کہ پھر اسلامی مملکت کی طرف سے ادارے جنگ ہے تمہارے خلاف. وہ جرم بھی اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ اسے بغاوت سمجھا جائے گا. بات بھی ہے کہ بنیاد اسلامی نظام یا قرآنی نظام کی ربوبیت ہے، اور ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ ذرائع رزق کے اوپر کسی کی ملکیت نہ ہو. اگر کوئی نظام ایسا ہے کہ جو غلام محنت کے سب کچھ لے جانا چاہتا ہے تو وہ اس نظام کے خلاف ایک دوسرا نظام قائم ہوا ہے. یہی تو بغاوت ہے. قرآن نے جو کہا ہے نا کہ پھر یہ سمجھ لیں کہ ان کے خلاف اعلان جنگ ہے ہماری طرف سے. اعلان جنگ تو ایک بغاوت کے خلاف ہی ہوتا ہے. یہ بغاوت ہے، ربا کا نظام ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ جو نظام ہے جسے آپ بٹائی کا کہتے ہیں، ملکیت زمین کی کسی کی، محنت کوئی کرتا ہے اور یہ گھر بیٹھے اس میں سے آدھا لے جاتا ہے، حضور نے کہا کہ یہ ربا ہے. تو یہ پروسیس کی ابتدا تو ہو گئی تھی حضور کی زندگی میں ہی. افلا جراؤنا انا ناطل اربا نان کو ہا مین اثرا سے ہا افا ہوں غالبون. پوچھے ان سے یہ غالب آ جائیں گے. وہاں تو پھر بھی لمبا عرصہ لگا. آج آپ کے ہاں پہلے یہ لکھا نا مسئلہ ملکیت زمین میں، جب یہ کتاب ان زمینداروں نے لکھوائی تھی، کہ اسلام نے زمین کی حد ملکیت میں ذرا سی کمی کرنے کا کسی کو حق اور اختیار نہیں ہے. موجود ہے مسئلہ ملکیت زمین، سید ابو العلا مودودی صاحب کی چھپی ہوئی کتاب موجود ہے. پہلا ایڈیشن لیجیے گا جو ہمارے پاس. جی اسلام وہاں بدلتا رہتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ چیز نئی پارٹی نے اعلان کیا ان چیزوں کا، یہ تو نہیں تعدید ہوگی. انہوں نے خود جو اپنا منشور دیا ہے پھر پچھلے انتخاب کے وقت، اس نے یہ کہا کہ حد ملکیت 150 ایکڑ تک رکھی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں. وہ بھی کتاب موجود ہے، یہ بھی منشور موجود ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ افلا یرون ان ناط الارض ننقصها من اطرافها. دیکھ نہیں رہے ہمارے نظام کا غلبہ، پھر اپنے ہاتھوں سے جو کہہ رہے تھے کہ حد ملکیت میں ایک انچ کی کمی نہیں کی جا سکتی، خود منشور دے رہے ہیں کہ 150 ایکڑ سے زیادہ ملکیت نہیں ہو سکتی. کیا یہ زمین کے کنارے ٹکڑے نہیں ہیں؟ یہ تو مار مار کے لے آتا ہے قرآن. تو اسی لیے اس نے کہا تھا کہ اگر تم بطیر خاطر نہیں آتے ہو، یاد رکھو تو کرہن آنا پڑے گا. لیکن وہ تو ہوتا ہی یہ ہے صاحب, یہ لوگ آج کل ہی کر رہے ہیں. وہ نمبردار تھا نا سردار بھی, اس کو بلایا کہ معاملے کے پیسے داخل کرو, کہ جی نہیں میرے پاس تو ہے نا. تحصیل دار نے کہا کہ مارو جیتے ہی. پیسے داخل کرنے کی بات جو تھی اس کو سمجھایا یہ گیا ہے, تو اسے یہ کہا گیا کہ یہ 100 پیاز ہے, یا یہ کھانا ہوگا یا اس کے ہی لوگ ایک جوتا کھانا ہوگا. سمجھ میں کہا کہ میں تو نہیں پیاز کھاتا. اس نے کہا لگا دی جوتے لگا کے ایک پیاز کھا لیے. کہنے لگا کھاؤ دوسرا. کہنے لگا نہیں کھا سکتا. کہنے لگا لگاؤ اور اس کے پھر لگایا پھر کھا لیا. 100 گنڈا بھی کھاتا تو 100 جتنے بھی کھا دی. یہ اس طرح آتے ہیں. مسجد نے کہا تھا کہ ان سے کہو کہ وہ وسیبے خاطر آ جائیں جس کا محفوظ رہیں گی, اور اگر ایسے نہ آئے تو پھر ہمارا قانون تو یہ نہیں کہ بدل جائے, یہ تو پھر قائم ہو کے رہے گا. تو اس وقت پھر سوچ لو کہ 100 گھنٹے بھی کھانے ٹائم گئے 100 جتیاں نہیں گئے منہ ہوتا ہوں گا. افاہم الغالبون, ان سے کہو کہ کیا غالب آ جائیں گے ہمارے اس نظام کے اوپر. قل انما انذرکم بالوحی, اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ یہ کسی انسان کی تصنیف کردہ مسئلہ ملکیت زمین کی کتاب نہیں ہے. آج یہ لکھ دے اور کل وہ لکھ دے. میں تو اپنی طرف سے کچھ کہہ دوں, یہ تو خدا کی وحی ہے جو بیان کر رہا ہوں. اور یاد رکھیے نا مبدلہ دے کرے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتا. کل کو اگر تم یہ کہہ دو نا کہ چلو آؤ جی کچھ مفاہمت کر لیں 150 ایکڑ پہ ہی راضی ہو جائے, کہا میرے بس میں یہ ہوگا ہی نہیں. میرا اپنا منشور ہو تو میں اس کو ہر انتخاب کے زمانے میں بدل دوں. یہ تو منشورے کو خداوندی ہے, اس میں تو ایک حرف کی تبدیلی بھی میرے اختیار میں ہے. لہذا مجھ سے یہ توقع نہ کرو کہ یہ کچھ ہو جائے گا تو آگے چل کے ذرا مفاہمت کا راستہ نکلائے گا. مفاہمت کا راستہ نہیں نکل سکتا. میں تمہیں وحی کی بات بتا رہا ہوں, تمہارے بھلے کی بات بتا رہا ہوں. ولا یسمعوا صم الدعاء اذا ما یُنذرون. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو بہرا بن جائے کانوں میں روئی پھونک لے, ہزار آواز دیجیے اس کو وہ سنتا ہی نہیں. تمہاری کیفیت یہ ہو چکی ہوئی ہے, بہرے بنے ہوئے ہو. سنا رہا ہوں 13 برس سے, اس سے بھی زیادہ عرصہ نکلا گزر گیا, اور پھر بار بار کہتے چلے جاتے کہ کب آئے گا, جلدی کرو, لے کے دو, دکھاؤ کرا کے اس کو. کہا والا ان مست تم نفا تم ان عذاب رب دیتا لیقول ان یا ویلنا ان کن ظالمون. کیسے یہ تمہاری یہ ہے جس وقت تو بڑے تھنے کھا بنتے تھے. وہ ایک تھوڑی سی لپٹ بھی آ گئی نا اس عذاب کی, اسی وقت جن کے لانے لگ جاؤ گے تو خدا کے لیے بتانے پر بتا لیجیے. واقعی ہم ظالم تھے, باقی ہم جاتی کرتے. کہتا تم تو یہ کچھ کر لو گے بچوں کے لیے, میں مفاہمت نہیں کر سکوں گا. یہ تمہارے فیصلے تمہارے اپنے فیصلے ہیں, میرا فیصلہ میرا اپنا فیصلہ نہیں. میں تو خدا کے فیصلے تم تک پہنچا رہا ہوں. تو اس وقت یہ صورت جو ہوگی کہ ذرا سی لپٹ آ کے لگے گی اس سزا کی, تو اس وقت گڑگڑاتے ہوئے آؤ گے. کتنی شرم کی گل ہے, یعنی یوں بات کہنے کی ہے. اور ہے تو وہ ہندی دوہا ہے بڑا, دکھ میں تو ہر کو بھجے اور سکھ میں بھجے نہ کو, جو سکھ میں ہر کو بھلے تو دکھ کا ہے تو ہو. تکلیف اور مصیبت کے زمانے میں تو یا اللہ ہر اچھی زبان پہ آتا ہے, خوشحالی کے زمانے میں بھول جاتی ہے. اگر کہا خوشحالی کے زمانے میں زبانوں کے اوپر اگر اللہ ہو تو وہ بدحالی آئیں کیوں سے ہو, کہا کہ اس کا کیوں انتظار کرتے ہو کہ وہ لپٹ آ جائے اس عذاب کی, تو پھر تم گڑ گڑاتے ہوئے آؤ. لیکن اس وقت بھی میں تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا. معاملہ اگر دو سلطنتوں کا دو مملکتوں کا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپس میں کچھ معاہدہ کر لیا جائے, کمپرومائز کر لیا جائے, کچھ کر لیا جائے. تب کہا کہ یہ سارا سوال تو خدا کے قانون مقاصد عمل کا ہے, نہ میرا نہ تمہارا اس میں باقی کوئی نہیں ہے. اور وہاں کا اہمیت کیا ہے, وہ نزا مزازی نہ لفظ لے جاؤ مل قیامت فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. کہا کہ یہ تو قانون مقاصد عمل ہے, ہر ایک کے عمل کا ذرہ ذرہ خبر رائی برابر بھی کیوں نہ ہو اس کے میزان میں تلتا جاتا ہے, اور میزان اور ترازو اس کا ہے دھرم کا آتا ہے. میں یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. تعمیری کاموں کا بھی ایک ایک ذرہ اپنی طرف وزن رکھتا ہے, تقریبی کاموں کا بھی ایک ایک ذرہ وزن بڑھاتا چلا جاتا ہے. دھرم کے کانٹے میں رکھ دیا جاتا ہے اس کو نظر موازین, ہم انصاف کے ترازو کھڑے کر دیں گے. ہاں کہ قادر مطلق اپنی قوت کے بنا پر یہ کچھ نہیں کہتا, کہتا انصاف کے ترازو کھڑے کر دیے جائیں گے. عزیزہ مومن, انصاف کے ترازو میں تو ترازو کھڑے کرنے والے کا بھی اختیار کوئی نہیں ہے. اگر وہ کانٹا دھرم کانٹا ہے تو جس کی دکان پہ کانٹا ہے وہ بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر واقعی دھرم کانٹا ہے, کتنی بڑی چیز اس میں کہی گئی ہے, ہم یوں ہی فیصلے نہیں تمہارے کر دیں گے, ہم ترازو کھڑا کریں گے. ہاں 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 عزیزان من, یہ کانسیپٹ جو ہے انصاف کا یہ قرآن ہی دے سکتا ہے کہ انصاف کرنے والا جو ہے وہ بھی آبجیکٹو پر بار کھڑا ہوتا ہے, اس وقت کانٹا اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا. نظر میزان بار دیں گے, کھڑی کر دیں گے میزان, وہاں لگتا دیں گے اور وہاں ایک ایک ذرہ جو ہے تو دیں گے. ہم بھی کچھ نہیں کریں, تم بھی کچھ نہیں کر سکے گے. رسول کہتا ہے کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا. دوسرے مقام پہ تو رسول کہتا ہے یہ کہ اگر میں بھی اس کے قانون کی خلاف ورزی کروں تو میں بھی اس کے اعزاز سے ڈرتا ہوں. عزیزہ نے مان, انصاف کا ترازو کھڑے کرنے کے معنی نہیں ہے. جب میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ تو ترازو کھڑے کرنے والا جو ہے وہ بھی کچھ نہیں وہاں کرتا, ہر سکنے کے باوجود نہیں کرتا, کیونکہ اس نے انصاف کا ترازو کھڑا کیا ہے, دھرم کانٹا کھڑا کیا ہے ایک ایک ذرہ کے برابر. ولا ہوں یو لم ہوں ولا تج لم ہو نفس تج لم ہو نفس ذرا کمی نہیں کی جائے, ذرا ظلم نہیں کسی جاتا ہے, یہ فیصلہ وہ ہو جائے گا. تو کہا کہ بھائی وہ وقت جو ہے اس سے ڈرو, یا وہ اس کے تمہارے اس بات غلط نظام کے تباہ کن نتائج محسوس شکل میں سامنے آ جائیں گے. میں اس وقت میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, تم تو ایک طرف رہے. اس سے پہلے ہی یہ روش اپنی بدل دیجیے. کہا یہ خدا نے کہ ہم میزانے کھڑی کر دیں, اس کے بعد اتنا ہی دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنا ہوا جی وزن, اتنا ہوا جی, اور یہ کتنا ہوا جی, یہ اتنا ہوا, یہ بھی کہہ دیا, اور اس کے بعد یہ بتا دی کہ جس کا من قدرت مغازی نہ ہو, جس کا تعلیمی قوموں کا پگڑا بھاری ہوگا وہ راضی ہے, وہ جنت کی زندگی میں سے کہتے ہیں وہ ہوگا, میں فقط وہ آدمی نہ ہوں قوم میں بھاری ہوں. بس یعنی اس میں آپ دیکھیے کتنا آبجیکٹو بھی کچھ ہو رہا ہے, ترازو کھڑا کر دیا جا رہا ہے, پلڑوں میں یہ ڈالا چلا جا رہا ہے. بھائی اتنی سی بات یہ ہے وہ کفا بنا ہاتھ سے جی, اور کوئی اس میں دوسرا دخل نہیں دے گا, ہم مساف کر لیں گے. البتہ دوسرے مقام پہ ایک بات آپ کو ہی کہ اس وقت ہم تمہیں کہیں گے کفا بے نقص کر جانے, ہم تمہیں کہیں گے کہ بھائی دیکھ لو آگے پھر اپنا حساب آپ دیکھ لو, نگروں نے کہنا بھی نہیں ہمیں کہ کوئی روڑا بات کر لیا, تھی تم خود حساب کر لیں. اس وقت یہ ہوگا تو یہ بات میرے بخشی بھی نہیں ہوگی, تنا ہاتھ دین ہم حساب کرنے والے. ٹھیک ہے, کتنا بڑا یہ انصاف کا ترازو ہے, کیسا معیار ہے عزیزان من, کہ جس میں یہ دنیا کے لوگ کسی کے حامی مددگار, یہ سوچوائے طریقت, یہ بزرگ, یہ تو ایک طرف رسول بھی دخل نہیں دے سکتا, اور آگے بڑھئے تو عزیزان من خدا بھی دخل نہیں دے رہا. حساب سے سب کچھ ہو رہا, ٹھیک ہے, اور یہ آگے امت تو آج ہی ٹھیک بات ہے, حساب کرنے والی بات ہے نا, ہم بھی مانتے ہیں ایمان ہے ہمارا حساب ہے. کہا یہ تو میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت, الہی تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے, مجھے ہی کہا نا کہ ہم حساب کریں گے, ٹھیک ہے, ہم تو کچھ نہیں کہتے, چل دے میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت, میں نہیں کچھ کہتا, الہی تو ہی بتا دے حساب کر کے مرے, کیونکہ تو نے کہا تھا کہ کفا دینا ہاتھ بھی تو حساب کر دے, چل دے روح ہو گئے اس کے بعد. اب بس نتیجہ اس کا سورج زمین حالت میں ہو, دیکھ لو جو حالت ہو رہی ہے ساری, اور ان سے پھر یہ کہا کہ چھوٹے موٹے تو ایک طرف رہے, وہ داستان بنی اسرائیل اور فرعون تو تمہارے سامنے, یہ یہودی یہاں بچ رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ الصَّلَاةِ مُشْفِقُونَ. تو یہ داستان بنی اسرائیل اور فرعون ہی کو دیکھ لیجیے, اس سے بڑا کوئی جھنڈے گاڑنے والا نہیں, جی اعتاد اس کو کہا گیا ہے, جھنڈے گڑے ہوئے تھے اس کے, ان بنی اسرائیل جیسی کمزور قوم بھی کوئی نہیں تھی, عجیب تضاد ہے دونوں کے, اسی لیے اس داستان کو پیش کیا, اسی قسم کا اس ضابطۂ اعزاز ہم نے موسیٰ کو دیا تھا, اس ضابطہ کی رسنائی میں اس نے اپنی قوم کی ہدایت کی تھی, رہنمائی کی تھی, مقابلے میں فرعون اور اس کے جنود اور حامان اور وہ قارون سارے اکٹھے تھے, ملوکیت سرمایہ داری پیشوائی سب اکٹھے تھے. کیا ہوا, پوچھیں یہودیوں سے تمہارے پاس بیٹھے ہوئے تھے, سمجھ لیا تم نے, وہ سارا سچا تھا, اسے کتاب تھا جو ہم نے موسیٰ کو دی تھی, وہ ہاجا ذکر مبارک انزل نہ ہو, اور یہ اسی قسم کا ایک مبارک ذکر قرآن اب ہم نے نازل کیا ہے, ایسا انتم تو وہ ممکن کس سے انکار کرتے, کیا ہوا کس طرح کڑی سے کڑی ملاتا ہوا قرآن لا رہا ہے, جانا ہے جہاں اس قرآن سے لانا ہے, اس انداز سے لا رہا ہے, اور اس کے بعد پھر ذکر آ رہا ہے ملت واحدہ کی کے مؤثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بات دوسری شروع ہو جائے گی. سورہ الانبیاء کی آیت 50 تک ہم آ گئے, وقت 10 منٹ ہیں اور میں اسے بھی بہتر طور پر استعمال میں لا رہا ہوں. حساب کر کے جسے کہتے ہیں اگلے اتوار کو توقع یہ ہے کہ عید ہوگی, اگلے اتوار کو تو درس نہیں ہوگا. جسے عید کہا جاتا ہے قرآن کی روح سے وہ جشن نزول قرآن کریم ہے. یہ ایک ہی تہوار ہے جس کے منانے کے متعلق قرآن نے لکھا ہے. قرآن کریم کے نازل ہونے کی, یعنی یہ اتنی بڑی چیز ہے عزیزان من تو خود خدا نے اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ اس میں جشن منائے. ہے ہی بڑی, ہمیں کیا اندازہ یہ کیا ہے. میں نے کہا ہے نا کہ اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ہی تہوار ہے اور اس کے منانے کے لیے خدا خود یہ کہہ رہا ہے. سورہ یونس کی آیت کتاب 10:5 کہہ رہا ہے, یا ایھا الناس, تم نو انسانی سے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کا جیسے نہیں ہے, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى رحمت للمؤمنین. اے نو انسانیو, دیکھو تو صحیح کیا تمہاری طرف نیوز آ گئی, اب اور تو کرو کہ کیا سوچا ہے ہم نے. زندگی کی راہ روشن کرنے والا کیا حوالہ 10:57, زندگی کے راستے روشن کرنے والا, جگمگا دینے والا, تمام نفسیاتی امراض کا علاج, رحمت, یہ سب کچھ اس کے اندر. اور پھر اس کی تم سے ہم نے کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی جو فضل مل رہا ہے جب رحمت ہے اور اتنی بڑی چیز اور بھوک مل رہی ہے. مولانا غلام رسول نے تو ذریعہ سے کہا تھا کہ کتنی بڑی خوش نصیب, کتنی بڑی صاحب نصیبہ جسے کہتے ہیں, اور کون ہو سکتا ہے یا وہ مصر کے بازار میں اس کہانی کے مطابق یوسف نیلام ہو رہا تھا, غریبہ کا یہ معبود تھا خوابوں میں آنے والا. وہاں لکھتے ہیں یہ خریدنے کے لیے گئی تھی تو وہاں لکھتے ہیں, میں نے پہلے بھی کبھی یہ کیا آتا ہے, بڑی عجیب چیز ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ سنو جس نو یار وکیلا لگے تو یہ پہلے عجیب چیز کہہ گئے یار وہ گندا لبے تو قیمت ہوگی پلے, اس نے جوڑ نہ ٹالے کوئی اس نے پاگ سولے. یہ پنجابی کہہ سکتا تھا پاگ سولے بڑا سستا پڑتا ہے یار وہ گندا لبے دکھتا ہوا وہ بازار میں ملے اور قیمت ہو جیب میں, اس سے زیادہ خوش نصیب اور ہو کون سکتا ہے. عزیزان ایمان, یہاں کہا گیا کہ یار مل رہا ہے, قیمت کا خیال نہیں ہے, بے فضل اللہ ہے, رب اللہ نے بے ملک دے رہا ہے تمہیں, ملک دے رہا ہے. اسے مسلم ذبیحہ خرید سکتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی تھی, اس کے پاس وہ خزانہ تھا, کہاں مفت بتا رہا وہ مفت دے رہا. صاحب کہیے یہ ہے اس قابل یا نہیں کہ اس کے ملنے کے اوپر جشن مقدس مناؤ. ہم کہتے ہیں باب زالے کا حل یشرہ او اس سے جشن مناؤ. اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کیا چیز ہے, دو لفظوں میں ہوا خیر مما یجمعون, ساری دنیا کی دولتیں نعمتیں اکٹھی کر لے تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر چیز ہے اور مفت دے رہا ہوں. کیوں ہے اس قابل یہ کہ نہیں کہ اس کے اوپر جشن مناؤ. سب جشن مناؤ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس مہینے میں جو نازل خدا للناس تو بینات میں نہ ہوگا والفرقان, قرآن کا تو ذکر جہاں خدا خدا خود کرتا ہے کہ جیسے جو ایسی تکنیک یہ ہے اس کی تکلیف. اور اس کے بعد پھر کہا کہ جشن مسرت کی تیاریاں کرے گا. کیسے تیاریاں کرے؟ ہمن شاہد ان کو مشاہرا پاکستان ہمن کا نا مریض امنا والا سفر ان کا عدت میں نہ جانے جرید اللہ ہوئے تم اور دوسرا والا جرید ہوئے تم اور خوش والے تو میرے بھیج. یہ تو سارا یہ ہوا مہینہ بھر کے روزے جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دن میں پورا کر لے. یہ اس کی تفصیل آئی لوگوں کی, میں یہ نہیں بیان کر رہا. یہ مسائل جو ہیں وہ تو آپ سن کے چلے آ رہے ہیں, ہر جگہ بیان ہو گئے. اور مذہب میں تو صرف مسائل بیان ہوتے ہیں, وہ غایت اور غرض نہیں بیان ہوتی کہ جس کے لیے یہ چیزیں. مذہب میں یہ چیزیں مقصود ذات ہو جاتی ہیں. سحری کے وقت سحری کھا کے احتیاط سے دیکھ لیا جائے کہ اذان سے پہلے پہلے کھا لیا جائے, اذان ہوتے ہوئے کچھ کھایا جائے مکروہ ہوتا ہے مثلا. پھر دن بھر میں فلاں چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے فلاں چیز سے نہیں ٹوٹتا مسئلے. پھر اس کے بعد شام کس وقت کھولنا چاہیے, وہ جو آپ روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ افطار کا وقت وہ چھ بج کے اتنے منٹ پھر آتا ہے صبح جات لیا کہ نزدیک وہ اتنے منٹ وہ اس میں بھی جو فرق ہوتا ہے یہ سارے مسئلے ہیں. یہ سب کچھ آپ نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ جس نے یہ فرق کیے تھے اس نے کیا کہا کہ کیوں یہ کچھ کرو کہے کے لیے ہم نے یہ فرق کرنے کے لیے کیوں نہیں بیٹھے. ہم نے کہا کہ اتنی منٹ کی یہ بس یہ بند کر دو, کوئی تھوڑی سی بچت تو ہو جائے سڑک بھی, نہیں تو سامنے امریکہ کو منگانی چاہے گی. میں نے اس لیے رولے فرق کیے کسی کو دور کھا جانے ہوگی پوچھنا اس سے چاہیے. اور یہ ہے حکمت قرآن کی, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قانونی نازل نہیں کیا, ہم نے دیوائیہ پھر کی بتائی کیوں یہ نازل کیا, کیوں یہ حکم دیا تمہیں. یہ کیوں ہے جو قرآن بتاتا ہے, مسئلے جو ہے وہ مذہب بتا دیتا ہے. وہ بھی ضروری ہے, ایک قوم کے اندر ڈسپلن رکھنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. سپاہی کے بوٹ کے تسمے بھی فائدے کے مطابق بند ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا سپاہی. لیکن یہ بالذات مقصد نہیں ہے کہ بوٹ ایسا ہونا چاہیے, بیٹی ایسی ہونی چاہیے, بدلون ایسی ہونی چاہیے, ہڑے ایسے ہونے چاہیے. یہ سب چیزیں ضروری ہیں کسی مقصد کے حاصل ہونے کے لیے, تاکہ جنگ بھی لڑی جائے. یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہا کہ تمہیں پتا ہم نے یہ اتنے مہینے بھر کے لیے یہ سین جاری جو ہے یہ حکم کاہے کے لیے دیا ہے. عزیزان ایمان والے کو قدر اللہ علی ما ہداکم, جو رہنمائی ہم نے قرآن میں دی ہے اس کی روشنی میں خدا کی کبریائی اس زمین کے اوپر کام کرو. یہ ہے غائب قرآن بتا رہا ہے, خدا کی حکومت یہاں قائم کرو. جو پہلا حکم نظر آتا ہے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا مدت سے انداز بتا رہا ہے کہ سب سے پہلی بات ہے قوم عام. اور ہمارے یہاں تو پوری وہاں وہاں کی ہو جائے گی مزمل ہو جائے گی مدثر اے کملی اور نظارے, یعنی وہ ترجمہ ہی ہو گیا تھا. اور پھر کملی والا تو پوچھ رہی ہے کہ کہاں کہاں جاتا ہے اے کملی اور نظارے, ترجمہ یہ ہو گیا. وقت آئے گا تو بتاؤں گا کہ یہ الفاظ کیا ہیں. بہرحال مدثر کہتے ہیں خزاں کے بعد شاخوں میں سے بہار کی جھونپڑے پھونکانا، نئی زندگی عطا کر دینا ان چیزوں کو، تبصیر سے کہتے ہیں. اے وہ جو عالم انسانیت کے خزاں دیدہ چمن کے اوپر نئی بہار لانے کے لیے آیا ہے، تم اٹھ، تم نو انسانی کو ان کے باطل نظاموں کی سزا دی جاتا ہے تو دکھاؤ، کہو کہ یہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے، میں آیا ہوں، تم فہم ہو. اور کیا کر اس کے بعد، وہ رب کا فقط ہے، اٹھ اور اپنے رب کی کبریائی سے مسلط کر. پہلا ساری غائط کم کے بعد جو حضور کی ہے اس میں یہ عزیزہ نے مانا تو قدر کبریائی یہاں خدا کی کان ہے، سوورینٹی اس کی کان ہے، اقتدار مملکت اقتدار مطلق اس کو حاصل ہے. اس کو حاصل ہونے کے کیا معنی ہو، اس کی کتاب کو حاصل ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت کام نہیں کرتے ان کو تو کافر کہا جاتا ہے. کبریائی خدا کی قائم کر کے انسانوں کا نظام اس کی کتاب کے مطابق یہاں قائم کیا، یہ ہے غایت عزیزان من. اب آپ کہیں گے کہ یہ حضور کو بھی یہ حکم دیا، وہ تو حضور کی زندگی کا پورا مشن ہو گیا، سارے قرآن کا. اس کے لیے ایک پروسیس بتایا، ایک پروگرام بتایا، جس کو رمضان کے مہینے کے روزے پر، تو یہ اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا نا. یہ ٹریننگ تھی عزیزہ نعمان، مجاہدانہ سپاہیانہ عسکری زندگی کے لیے ایک ٹریننگ تھی. کس طرح سے انہوں نے اس پہ عمل کیا، رمضان دو ہجری میں کہا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، ٹھیک ہے، اور ابھی 16-17 روزے ہی رکھے تھے کہ 17 رمضان کو بدر کے میدان میں یہ نکلا ہے روزہ دار، اور بتا دیا کہ ابھی مہینے بھر کے ہوں تو پھر دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں. 17 روزوں میں یہ کیفیت ہوا کہ وہ شکست نہیں، دنیا کے مورخ یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹر لو کا میدان جو تھا اس کے اندر جو کچھ اس بارش نے کیا تھا، بدر کا میدان اس کی شہادت بہن پہنچا رہا ہے. دنیا کے مورخ 300 روزہ دار عزیزان من چاہیے، پوری تلواریں بھی پاس نہیں، روزے فرض کیے لے تو قدر. یہ میری قیاس یا تعلیم کی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یہ لے سکتے لے تو قدر اللہ اس طرح میدان جنگ میں جا کر دیتا ہے. قرآن کی روح سے یہ جتنی جنگیں تھیں مومنین کی، یا جتنی جنگیں ہوں گی جماعت مومنین کی، اس کی غرض و غائب جو لرز نہیں ہوگی، آرگنائزیشن نہیں ہوگی، امپائر بلڈ کرنی نہیں ہوگی، دوسروں کی سلطنتیں چھیننا نہیں ہوگا. اس کی غرض کیا ہے جی، غرض ہے اس کی عزیزان ایمان توبہ 9:40 جنگ تبوک کا بات بن گئی. کس کا جنگ ہی کا، ہر جنگ کا ایک ہی مقصد ہے. کہا تمہیں پتا ہے کس مقصد کے لیے میدان جنگ میں آگے ہے تم؟ مقصد یہ ہے کہ وہ جانا کلمۃ الذین کفروا السفلى و کلمۃ اللہ ہی العلیا. مقصد یہ ہے کہ باطل کے نظام جو ہیں ان کو شکست ہو جائے، اور خدا کے نظام کو جا کر بلندی حاصل ہو جائے. میدان جنگ میں جو حکم دیا جا رہا ہے یہی ہے نا، میں تو قدر اللہ علامہ آداب. اسی طرح سے خدا کی کبریائی متمکن ہوتی ہے نا اس دنیا کے اندر. یہ ہے جو قرآن نے غائب یہاں بتائی، اور یہی حج کی بتائی وہاں بھی یہی الفاظ. روزوں کی اکثریانہ ٹریننگ ہے یا تمہاری مملکت کے نمائندے کو اجتماع ہو چاہیے, ان سب کی ورد و غائب جو ہے یہ تو قدر ہے. جہاں یہ کہا گیا یہ تو قدر ہے. یہ جشن جو ہے عزیزہ نے مان روزوں کے بعد اسے عید کہتے ہیں. عید کے معنی بار بار آنے والی, اور عید کے جمعے خاص جشن کے نہیں ہیں, یہ تو ہمارے لوگ بار آنے جشن کے لیے کے لیے بولا جانے لگا. وہ آگے قرآن نے کہا تھا یہ تو تبدیل ہوا, اس لیے یہ نازل کیا گیا. اب عید رہ گئی ہمارے یہاں وہ جشن, اس میں وہ عید کی نماز دو رات تک حکم ہے, یہ لے تو کب دیر ہوگا. تکمیل کیسی اس کی ہو, تعمیل کیسی ہو, کہا اس میں چھ تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں نا, یہ تو کب دیر ہوگا ہو گیا مال ہو گیا داس میں جانا پڑے نہ تو اس کی ٹوٹتے اٹھانی پڑے تو بدل ہوگا. تیز رائب تکلیف خدا کے ارشاد خدا بندی کی خانی قرآن کہتے ہیں نمازوں کے مطلب ہم جانتے ہیں معصوم تم تشمعین, جو کچھ تم مصنوعی طور پہ سارا آتے ہو نا ہم جانتے ہو, ہم جانتے کیا ہیں تم بھی جانتے ہیں. جو کچھ بھی ہے عزیزہ نے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے بعد جہاں قرآن کریم اس نے عطا کیا ہے اتنی بڑی بے جہا نعمت مفت, اس سے کہا ہے سید اس کو خوشی منانا ٹھیک ہے. وہ غائب نہیں رہی, غرض نہیں رہی, وہ نقشہ نہیں رہا, لیکن ہر چند بے سری ہے مگر اسی تو ہے. چلیے کسی قسم کی امت یہ روزے تو رکھ رہی ہے, الفاظ ہی صحیح قرآن کے دہراتے ہیں. وہی جو سنتے پڑھنے کے لیے صحیح وہاں جمع تو صحیح, نہیں بتا باندھنے کے لیے تو کچھ خوشی کا تہوار تو ہے ہی نہیں, یہ بھی قائم رہنے چاہیے. عزیزہ نے ان سے بھی الگ نہیں ہونا چاہیے, چاہے رستہ رہ سجر سے امید بہار رکھ, سجر سے ٹوٹ جانے کے بعد تو وہ ڈالی جو ہے سجا دی جائے, سارا درخت ہرا ہو جائے گا وہ ہری نہیں ہوگی. چاہے رستہ رہ سجر امید بہار رکھ, جس طریقے سے بھی ان چیزوں کو امت نے قائم رکھا ہوا ہے, یہ کہتے چلے جاؤ کہ یہ چیز جو ہے تم مکینکلی کر رہے ہیں, اس میں روح پھونکو, اس کی رائے سامنے لاؤ, اس کی غرض سامنے لاؤ, یہ کیسے چلے گا. امت سے الگ ہو کے کھڑے نہ ہو, وہ نوازے ایجاد نہ کر لو کہ جیسے میں نے کہا تھا پہلے قرآن کی طرح بھی کم رکھو ملت کو چوکو, کہا دیکھ کے حرم میں جا کے بھی تم باقی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ چیز تو میں چاہتا ہوں, ساتھ رہو, یہ کوئی چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جس سے تم مجرم بن جاؤ, انہیں کے اندر کوشش کرو کہ ان کے اندر روح پھونکی جائے. یہ جو قابلیت ہے اس سے یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے. تو یہ بہرحال ایک رسمی صحیح آئندہ عید آنے والی ہے, اور یہ کہ ہم نے ڈالی تھی کہ اسے ہم جیسے نزول قرآن کہتے تھے, اب سب کہنے لگ گئے ہیں اس کے, چلیے خوشی کی بات ہے. اتنی بات تو ذہن میں آئی نا کہ جو نزول قرآن کی خوشی میں اس تہوار منایا جاتا ہے وہ آنے والی ہے, اس دن ہمارا درس نہیں ہوگا. میں آج ہی آپ تمام احباب کی خدمت میں مبارک کا درج کرتا ہوں. آئندہ اتوار کو تو امکان ہے نا عید ہو جانے کا, اس لیے آئندہ اتوار درد نہیں ہوگا. عید بنائیے, عید کی خوشیاں منائیے, اور یہ بھی طرف سے میں نے عرض کیا ہے ابھی سے مبارکباد قبول کیجیے. مبارکباد ہے خدا کی طرف سے ہم انسانوں کو بلا مزد و معاوضہ یہ بے نفع بے بہا ملنے کے لیے. السلام علیکم.